فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صلى الله عليه محمد وعلى آله. برادران عزیز، شاد رب الہی ہے کہ کسی انسان کے دہن سے نکلنے والی اس بات سے اچھی اور کون بات ہوگی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا، اور ایسے کام کرے کہ جس سے سوسائٹی کو، سماج کو نفع پہنچے. نیک کام کرے، اچھے کام کرے، اور جس کے دل کی، جس کے دل کے جذبات اس کی بات بن کر اس کی زبان پر آ جائیں کہ میں تنہا مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلم ہوں. موضوع آپ کو معلوم ہے، اسلام اور مسلمان. آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ سن کرتے سن ایک مرتبہ صلوات دے رہی ہیں آپ لوگ. مسلمانوں کے لیے یہ کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. آدمی کو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. ہمارے اور آپ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنے اور اپنے درمیان اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ وہ تمہارا حساب کرے. تم کیسے حساب کر لو؟ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. انسان دوسرے کے سامنے اپنے کردار کو چھپانے کے لیے عذر و معذرت پیش کر سکتا ہے، لیکن عین اس وقت کے جب وہ عذر و معذرت پیش کر رہا ہوگا کہ یہ مجھ سے یوں ہو گیا، اور یہ مجھ سے یوں ہو گیا، یہ مجھ سے یوں ہو گیا، وہ جان رہا ہوگا کہ میں کیا ہوں. اور وہ جان رہا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، اسی میں اس کا حساب ہوگا. موضوع ذرا سخت ہے، کوشش میں کروں گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہونے پائے، لیکن مجبوری ہے، میں کیسے نہ بیان کروں. اب موضوع ہی یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان. اس پر صورتحال یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں میں 180 ڈگری کا فاصلہ ہے. 180 ڈگری کا فاصلہ ہے اسلام میں. یہ میں آپ صحیح کر رہا ہوں، بالکل مولا جانتے ہیں. اسلام اور مسلمانوں میں 180 ڈگری کا فاصلہ ہے. لوگ جو آج اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں، اسلام کو گالیاں نہیں دے رہے ہیں، دراصل مسلمانوں کی حرکتوں نے ان کو اسلام سے متنفر بنا دیا ہے. یہ ہے مسئلہ. میں جب ہندوؤں میں تقریر کرتا ہوں تو کہتے ہیں اگر یہی اسلام ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں. اسلام کو ہر آدمی اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہے، مسلمانوں کو کوئی اپنے پہلو میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ، یہ مسئلہ ہے. یہاں سے اگر آپ کو لاہور جاننا ہو، میں یہاں کے ریل پر بہت زمانے سے میں نے سفر نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتا، سنا ہے کہ کراکرم ایکسپریس بہت اچھی گاڑی ہے، سنا ہے میں نے، ہوگی ان شاء اللہ اچھی. اب آپ پہنچے کراکرم ایکسپریس، جو پاکستان کی سب سے اچھی ٹرین ہے، اس پر سفر کرنے کے لیے یہاں سے لاہور تک، فرض کیجئے، فرض تو کوئی بات کی جا سکتی ہے. آپ نے دیکھا بہترین ٹرین ہے، بہترین کوچز ہیں اس کے، بہترین برتھ ہیں، بہترین سیٹس ہیں، چمچماتی ہوئی گاڑی ہے، مگر آپ جب اس گاڑی کے قریب پہنچے تو آپ دیکھا کہ اس کے اندر جاہل لٹھ ماروں کا قبضہ ہے، میلے کچیلے بودار کپڑے پہنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نسوار چڑھائی جا رہی ہے. اور کیا بھی پچ 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 ادھر سے ادھر تھوکا جا رہا ہے. یہ سب کی تصویریں بھی نظروں کے سامنے ہیں. آپ خاموشی سے اس ٹرین کو چھوڑ کر گھر واپس آ جائیں گے کہ ہم ہمارے جہاز سے چلے جائیں گے یا بھائی بس سے چلے جائیں گے، لیکن اس ٹرین، اس میں ٹرین کی خطا ہے، ٹرین کی خطا نہیں ہے، بیٹھنے والوں کی خطا ہے. ٹرین تو بہت اچھی ہے مگر سوار کون ہوگا اس کے اوپر؟ تو اسلام تو بہترین دین ہے مگر اسلام پر سوار کون لوگ ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ مسلمان ہو گئے، اگر مسلمان ہوتے تو وہ اسلام کو اپنے اوپر سوار کر لیتے. انہوں نے اسلام کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا، وہ خود اسلام کے اوپر سوار ہو گئے. یہ ہے مسئلہ. نہیں کہنا چاہیے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ کے سامنے، یہ جملہ سخت ہے، مگر میں نے کہا، میں آخر میں نے گھبرا کے استخارہ دیکھا کہ میں یہ جملہ کہوں کہ نہ کہوں. اللہ میں نے کہا گو اہیڈ کہو. اب ادھر سے مجھے گرین سگنل ملا ہے، اس لیے میں خود ڈر رہا تھا کہ یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، بہت سخت جملہ ہے. میں مرحوم بھی ہو گیا بھائی. یہ بھی محبت کی بات ہے، کوئی سی بات نہیں. تو آپ نے اللہ فرمائے، جو جملہ میں استخارہ دے کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ ہے حقیقت کہ اگر مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے. اب مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں، میں واقعی محروم ہونا بھی نہیں چاہتا ورنہ اور کھل کے کہہ دیتا. اس کے لیے بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے جملہ کہا آپ کے سامنے. بچے بھی یہاں پر آتے ہیں. دیکھیے مجلس کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ہر ایک کے رجحان فکر کا بقدر امکان لحاظ رکھنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ یہاں پر ہائیلی ایجوکیٹڈ آتے ہیں، بہت سے بچے آتے ہیں جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے مومنین تشریف لاتے ہیں. تو اب مجلس بالکل سنجیدہ ہو جائے تو وہ سو جائیں گے، اور مجلس بالکل نیچے چلی جائے تو جو اسکالرس یہاں پر تشریف لاتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس کالج سے آتے ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں. تو سب کا مجھے لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ دربار حسینی ہے، مجھے تو یہاں سنیوں کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں.
ہماری آواز ان تک بھی جا رہی ہے. برنارڈ شاہ نے جب اسلام کو پڑھا مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا. اس کا مشہور جملہ ہے جس کو ذرا سی بھی انگریزی آتی ہو اس کو معلوم ہوگا یہ جملہ, کہ اس نے کہا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ انفارچونیٹلی دا مسلم آر دا ورسٹ ٹائپ آف دا کمیونٹی. تو میں نے تھوڑی کہا یہ عیسائی کہہ رہا ہے, کرسچن کہہ رہا ہے کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے, مگر اس کے ماننے والے بدترین لوگ. یہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے دوسرے کیا کہہ رہے ہیں آپ کو, اور آپ کی وجہ سے آپ کے نبی کا دین کتنا بدنام ہو رہا ہے. میں ہر سال سوئٹزرلینڈ بھی جاتا ہوں اور وہاں شیعوں کی آبادی بہت کم ہے. جو جلسہ ہوتا ہے اس میں 70% سنی ہوتے ہیں, 30% شیعہ ہوتے ہیں. دو سال پہلے جب میری تقریر ختم ہو گئی تو ایک بہت ایجوکیٹڈ آدمی 40s میں ہوں گے, وہ 40-42 سال کے ہینڈسم, میرے پاس آئے کہ مولانا صاحب میرا ایک مسئلہ حل کر دیجئے تو بہت شکر گزار ہوں گا. میں نے کہا فرمائیے, میرے امکان ہوگا میں حل کروں گا. کہنے لگے میں کچھ عرصے پہلے جاپان گیا تھا ٹریننگ کے لیے, پڑھے لکھے آدمی سے بہت زیادہ, وہاں میں نے ایک جاپنیز لڑکی کو مسلمان بنا کر اس سے میں نے شادی کر لی. میں نے کہا بہت اچھا کیا, شادی کے لیے مسلمان ہوئی یا واقعی مسلمان ہوئی؟ کہ نہیں صاحب, اس نے قرآن پڑھا, قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئی, پریکٹسنگ مسلم ہو گئی, نماز پڑھنے لگی, روزہ رکھنے لگی, دعائیں پڑھنے لگی, قرآن پڑھنے لگی. میں نے کہا پھر کیا بات, مسئلہ کیا ہوئے؟ تو خوشی کی بات ہے, کل میں مسئلہ ہے اس کی بات ہوا. میں نے کہا وہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہا میں نے سوچا کہ یہ مسلمان تو ہو گئی ہے, اب اس کے اسلام کے اوپر تھوڑا سا میں اور پلاسٹر کر دوں کہ یہ اسلام اس کا اور مضبوط ہو جائے. تو میں نے اس سے کہا کہ چلو میں تم کو عمرہ کرا دوں تاکہ تم چلتا پھرتا اسلام بھی دیکھ لو. دیکھیے شیعہ سنی میرے ملانے بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں, آپ میرا اصول جانتے ہیں. اب آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ پوچھ لیجیے, میں ان کا نام پتہ آپ کو بتا دوں گا, ٹیلی فون کر کے آپ پوچھ لیجیے کہ یہ بات ہوئی کہ نہیں. کہہ لیں میں اپنی بیوی کو جیتنی, مجھے نہیں پتا میں سے کوئی جاپان گیا ہے, ضرور آپ میں سے لوگ جاپان گئے ہوں گے. جیپنیز کمیونٹی از ہائیلی سویلائز کمیونٹی, بے انتہا اخلاق با اخلاق لوگ ہیں, بہت ڈسپلنڈ لوگ ہیں, بڑے محنتی لوگ ہیں, بڑے منظم لوگ ہیں, بڑے شائستہ لوگ ہیں, بڑے تہذیب سے ملتے ہیں. اب کہاں اس تہذیب کی پلی بھی وہ خاتون. کل میں آپ کو لے چلتا ہوں تاکہ آپ کے اسلام پر تیار ہو گئی, کہ میں آپ کو عمرہ کرا دوں. چلے میں جو اس کو عمرہ کرانے لے گیا اور اس نے وہاں سعودیوں کا ایروگنس دیکھا, جو حاجی حضرات تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب جاہلوں کے پاس دولت آ جاتی ہے تو مصیبت آ جاتی ہے. وہی پرابلم ہے وہاں, وہی پرابلم ہے, وہ ہر ایک کو دلیل سمجھتے ہیں, بات کا جواب نہیں دیتے, ذرا ذرا سی بات پر لڑنے لگتے ہیں. اس نے جب ان کی بد اخلاقی کا یہ نمونہ دیکھا, کہا کہ میں قرآن پڑھ کر اسلام لائی تھی, ان کو دیکھ کر اسلام چھوڑ لوں, آئی ایم گوئنگ بیک ٹو مائی اون ریلیجن بدھزم. واللہ میں آپ سامنے دیتا ہوں, نمبر پر بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے. پہلے اس نے کہا میں تو اسلام چھوڑ رہی ہوں, کہ میں ہوں پکا مسلمان, اب میں کیا کروں, طلاق دے دوں اسے, کیا کروں, سختی کروں؟ میں نے کہا نیور, ایسی غلطی بھی نہ کیجیے گا, اس کی کیا کرنا ہے بھائی, قرآن نے اس کو مسلمان بنایا تھا, مسلمانوں نے اسے پھر واپس کر دیا, تو اس میں اس کی غلطی تو نہیں. دیکھ رہے ہیں میں سارے مسلمان کیوں, یہ درد ہے میرے دل کا کہ جو میں آپ کے سامنے شیعہ اور سنی سب کے سامنے یہ کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس کی میں انڈیکس آج آپ کے سامنے خالی پیش کر رہا ہوں, انڈیکس تفصیل میں آئندہ پیش کرتا رہوں گا, ابھی کئی دن سے اس کو دیکھ کر آپ کو قسم ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کون سی تعلیم وہ ہے کہ جس کو کوئی انسان قبول کرنے سے انکار کرے. ایک تعلیم مجھے آپ بتا دیں جس کو آپ کسی ہندو کے سامنے پیش کریں, کسی کرسچن کے سامنے پیش کریں, کسی لا مذہب کے سامنے پیش کریں, کوئی ایسا انسان جو خدا کو نہیں مانتا اس کے سامنے پیش کریں, اب دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. وہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام کو تو نہیں مانتے مگر اسلام کا یہ اصول ہم اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے تیار ہیں, یہ ہے اسلام. پھر مسلمان ہی بتاتا ہوں کیا ہے اصول, کوئی شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں یہاں پر, جو مسلمہ اصول ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ایک اصل اچھی طرح سمجھ لیجئے, لوگ خامخواہ میری باتوں کو اپنی طرف نہ موڑا کریں, میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. جب میں ہندو مسلم اختلاف نہیں چاہتا, جب میں شیعہ سنی اختلاف نہیں چاہتا تو شیعہ شیعہ اختلاف کیوں چاہوں گا؟ تو ہر آدمی کے جملوں کو اس کے پس منظر, اس کی مینٹیلٹی کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں داڑھی کا مخالف نہیں ہوں, یہ شوق ہے داڑھی شاعر اسلام میں ہے, مگر داڑھی اسلام میں ہے, اسلام داڑھی میں نہیں ہے. اتنا زور مت دیجیے داڑھی پر کہ لوگ سمجھے پورا اسلام اسی داڑھی میں سمٹ کر آ گیا ہے. میں اپنی طرف سوچ کر رہا ہوں, رسول کیا فرماتے ہیں, اسلام کا ہے میں سمٹا ہے, داڑھی میں نہیں سمٹا ہے. رکھیے داڑھی ضرور رکھیے, میں نہیں کہتا میں رکھوں, مگر یہ پورا اسلام اس میں نہیں سمٹ گیا. اسلام کا ہے میں سمٹ کر آیا ہے. سرکار فرماتے ہیں من لا عقل لہ لا دین لہ, جس انسان کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہے, جس انسان کے پاس عقل نہیں ہے, اس کے پاس دین نہیں ہے. یہ ہے, اب اس سے کون انکار کرے؟ روایت کیا کہ جو کوئی احمق ہو, کوئی اسٹوپڈ ہو, وہ تو اسے نہیں مانے گا. باقی ہر وہ انسان جو ذرا بھی انٹلیکٹ رکھتا ہے, ذرا بھی وزڈم رکھتا ہے, ذرا بھی عقل رکھتا ہے, وہ کہے گا تو بڑا گولڈن اصول ہے کہ ہر نقل کو عقل کی کسوٹی پر کس کر دیتی ہو. اگر عقل اس کی تائید کر رہی ہے تو اسے ایکسپٹ کرو, اور اگر عقل اس کی تائید نہیں کر رہی ہے تو اسے مت مانو. یہ میں کر میں آج تو انڈیکس پیش کر رہا ہوں, پھر تفصیل آئندہ مجلسوں میں آتی رہے گی. بھائی آپ جلدی نہ کیجیے گا, سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے, پھر دبائے رہیے اس کو, سوائے گا خود ہی آ جائے گا. یہ ایک اصول ہے اسلام کا کہ من لا عقل لہ لا دین لہ. بس اتنا سن لیجئے کہ اسی لیے آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی لمبی داڑھیاں ہیں, جن کے چوہے ہیں, جن کے سر پر پگڑیاں ہیں, جو نمازوں کے پابند ہیں زبردست طریقے سے, روزوں کے زبردست طریقے سے پابند ہیں, مگر ملک کے لیے مصیبت بن گئے ہیں. تو من لا عقل لہ, سب کچھ ہے یہاں بھوسا ہے, یہاں کچھ نہیں. وہ بھی میرے بھائی ہیں, افسوس ہوتا ہے مجھے, افسوس ہوتا ہے مجھے ان کے حال پر. آپ مجھے بتائیں اس اصول کو تسلیم کرنے پر کون تیار نہیں ہوگا؟ دوسرا اصول, دولت سے انسان کو عزت نہیں ملتی, خاندان سے انسان کو عزت نہیں ملتی, پوسٹ سے انسان کو عزت نہیں ملتی, منصب سے انسان کو عزت نہیں ملتی. ازرو قرآن انسان کو عزت ملتی ہے, ملتی ہے, ملتی ہے, تو صرف علم سے اور نالج سے. کون سے تسلیم نہیں کرے گا بتائیے, کون سے نہیں مانے گا؟ مولا علی سے پوچھا گیا مولا علی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات تھی, ملائکہ اتنے لاکھوں برس سے عبادت کر رہے تھے, قسمت میں ڈوبی ہوئی عبادت, آدم ابھی بھی پیدا ہوئے ہیں, ان کے سامنے بچہ سامنے بنے ہیں, سامنے پیدا ہوئے ہیں, مگر اللہ نے خلیفہ آدم کو بنا دیا, ملائکہ میں سے کسی کو نہیں بنایا. مولا نے ایک جملے میں جواب دے دیا, کہا تم نے جو کہا وہ سچ کہا, ملائکہ عابد تھے, آدم عالم تھے. All right. واللہ یہ گرہ میں باندھتے جائیے ساری باتیں. اللہ کی طرف سے جو منصب ملتا ہے وہ عبادتوں کے لحاظ سے نہیں ملتا ہے، علم کے لحاظ سے ملتا ہے، نالج کے اعتبار سے ملتا ہے. سوائے جاہلوں کے اس اصول کو کون تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ تم نے تعزیہ دیکھا اور کافر ہو گئے، تم نے دلدل کو دیکھا اور کافر ہو گئے، تم نے سبیل کا پانی پیا اور کافر ہو گئے، تم نے میاس کا کھچڑا کھایا اور کافر ہو گئے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ غلط کہتے ہیں، مگر آپ کا رسول کیا کہتا ہے؟ اب ہم آپ کی بات مانیں یا آپ کے رسول کی بات مانیں؟ آپ کا رسول یہ فرماتا ہے کہ کادل فقر ان یکون کفرا. نہ سبیل کا تذکرہ ہے، نہ کھچڑے کا تذکرہ ہے، نہ دیگوں کا تذکرہ ہے، نہ گلاسوں کا تذکرہ ہے، کچھ تذکرہ نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ اللہ غریبی کو، غربت کو کفر قرار دے دیتا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام غربت کو برداشت کرنے کے لیے، بے عقلی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، جہالت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، غربت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. صحیح اسلامی، ابھی میں نے تین چیزیں پیش کیا، انڈیکس لمبی جتنی پرسوں ہو چکوں گا. اب اس کا مطلب یہ کہ صحیح اسلامی معاشرہ وہ ہوگا کہ جہاں عقل مند لوگ ہوں، صحیح اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں، صحیح اسلامی معاشرہ وہ ہوگا کہ جہاں کوئی فقیر نہ ہو. یہ دین ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ دین ہے، یہ بلیسنگ آف آلمائٹی اللہ ہے، بلیسنگ. دین کی ایک اور تعلیم یہ ہے، کیا مولا علی کا جملہ ہے جو آپ نے مالک اشتر کو صحیح سمایا، یہیں سے شروع ہوا ہے کہ تم جا رہے ہو تو جہاں جا رہے ہو مصر میں، وہاں سب مسلمان ہی تھوڑی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں. ایک جملہ کہہ دیا بس، فرمایا اما اخ اللہ فی الدین اور نذیر اللہ فی الخلق. یا تو وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جو دینی بھائی نہیں بھی ہیں وہ بھی اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں جس کے پیدا کیے ہوئے تم ہو. قرآن مجید کہتا ہے کہ لا یظلمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ چوتھا پانچواں اصول بتا رہا ہوں میں آپ کہ ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دشمن کے ساتھ، کافر و مشرک کے ساتھ بھی انجسٹس کر سکے. وہ کسی کافر و مشرک کے ساتھ بھی نا انصافی کر سکے، نہیں کر سکتا. کون قوامین بالقسط، مسلمانوں کا خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کھوکھلی ہے، بے جان ہے. خالی روزہ رکھنا نہیں ہے، روزے کھوکھلے ہیں، بے جان ہے. خالی حج کرنا نہیں ہے، حج میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے اگر مسلمان اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کر رہا ہے. اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ قوامین بالقسط، کہ جہاں مسلمان ہو وہاں کوئی کسی پر ظلم کرنے کی ہمت نہ کرے. کون اس سے انکار کرے گا؟ کون اس اصول کو ماننے کے لیے میرے عزیزوں تیار نہیں ہوگا؟ بس ایک اصل سن لیجیے، پھر مجھے تفصیل پیش کرنا ہے. یہ تو انڈیکس ہے، ابھی تو چلے گی. لقد کرمنا بنی آدم، یہ بھی اسلام کا ایک اصول ہے. بنی آدم مسلمان نہیں، آپ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے نہ ماننے والا ہو، آپ اسے ہملیک اور ذلیل نہیں کر سکتے. نہ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے خود ہملیک ہو اور ذلیل ہو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مکرم پیدا کیا ہے. آپ کی تکریم یہ کی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا گیا، اس منزل کو یاد رکھیے. لہذا آپ یو آر ناٹ پرمیٹڈ، آپ کو کسی ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے آپ معاشرے میں ذلیل ہوں، بدنام ہوں. اب سارے جرائم کی لسٹ آ گئی، اس کے اندر آپ جھوٹ بولیں گے تو بدنام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ رشوت لیں گے تو بدنام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ کسی کی غیبت کریں گے تو بدنام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، آپ کسی انوسنٹ آدمی کا قتل کر دیں گے بدنام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ذلیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ہر وہ کام کہ جو آپ کو ذلیل کرے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ کسی دوسرے کو ذلیل کریں. آپ مجھے بتا دیں، میں نے پانچ ہی اصول آپ کے سامنے رکھے آج کی محفل میں، اس مجلس میں ہندو اس میں سے کس اصول کو قبول نہیں کریں گے، کرسچن اس میں سے کس اصول کو قبول نہیں کریں گے، بدھسٹ اس میں سے کس اصول کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے؟ ہر وہ شخص کے جو ایک باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے اس میں سے کسی اصل کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. جو آپ کو عاقل دیکھنا چاہتا ہے، جو آپ کو عالم دیکھنا چاہتا ہے، جو آپ کو پیسے والا دیکھنا چاہتا ہے، جو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے، جو آپ کو ذلتوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، یہ ہے اسلام. اور اب بتاؤ مسلمان، ویسے پولٹ دیجئے تو مسلمان. ساری دنیا کے پاس عقل ہے، مسلمان عقل سے پیدل. آج کے زمانے میں، ارے میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، واللہ میں کہتا ہوں آج کی دنیا میں ہر قوم پڑھ رہی ہے. امریکہ جائیے، یورپ جائیے، سب پڑھ رہے ہیں. کوریئنس پڑھ رہے ہیں، چائنیز مرے جا رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جاپنیز پڑھ رہے ہیں، ویتنامیز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. نہیں پڑھ رہے ہیں تو مسلمان نہیں پڑھ رہے ہیں، واللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ود دا ایکسپشن آف اونلی ٹو کنٹریز. دو ملکوں کا اس میں استثناء ہے، ایک ملیشیا، ایک ایران، کہ وہاں میں نے ایجوکیشنل اویئرنیس پائی، باقی الحمدللہ مسلمان کہیں بھی. اور یہ آپ سمجھ لیجیے کہ اس سرجری میں جو تعلیم حاصل نہیں کرے گا وہ ختم ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے کہ عزت ملتی ہے علم سے، مسلمان کہتے ہیں عزت ملتی ہے کلاشنکوف لٹکانے سے. جی یہ جملہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ مسلمان کا زیور ہے کلاشن کوف، تو کوف کے آگے ایک تی اور بڑھا دیجیے، کوف ہو جائے. کیا میرے بھائی ہیں، ہم عبدوں کو گلے سے لگانے کے لیے چاہیے، نو پرابلم. ہم انہیں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے قاتلوں کو معاف کیا، ہم ان کو اب بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا تدریسی تو چھوڑیں. مجھے ایک مہینے کے لیے تیار بلانے، بعد میں گولی مار دوں. پہلے سنیں تو سمجھیں تو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر میں قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہوں، اگر میں حدیث سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہوں، اگر میں سیرت صحابہ سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھے گولی مار دیں. میں وہ بات کہوں گا جو اوپر سے چھنتی ہوئی آئی ہے. ہاں ملاؤں کی بات میں نہیں کروں گا، کیونکہ دیکھیں ملاؤں کو تو آپ نے بھی دیکھ لیا. لوگ کہتے ہیں میں مولویوں کے پیچھے، بھائی میں مولویوں کے پیچھے کیوں پڑا رہوں گا بھائی، میرا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ خود دیکھیے، آپ نے خود دیکھا ہوگا، پورے پاکستان میں دیکھا، ہندوستان میں دیکھا گیا، جہاں جہاں پاکستان کے ٹی وی چینل جاتے ہیں سب جگہ دیکھا گیا. محرم سے پہلے لاہور میں حکومت نے یہ چاہا کہ اسلام کے مختلف فرقوں کے لوگوں کو بلا کر بٹھا کر ایک امن کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، وہ یہ بھول گئے کہ مرغوں کو بلا رہے ہیں، یہ بھول گئے کہ مرغوں کو بلا رہے ہیں. مرغے بھی کہیں چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا نتیجہ بھائی؟ آپ ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، بھائی آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، آپ کے ٹی وی پر آیا تھا کہ میٹنگ شروع ہوئی مولویوں کے بیچ میں. یہ میٹنگ ہو رہی ہے امن قائم کرنے کے لیے. اور میں پہچانتا ہوں کوئی مولوی کھوسا صاحب تو انہیں پتہ نہیں کیا کھوس دیا، اللہ بہتر جانے. کہ اس کے اوپر جو علماء کرام میں جنگ شروع ہو گئی، وہ تو خیریت تھی کہ ان کے ہاتھ میں چاقو اور چھڑیاں نہیں تھی، کسی کی داڑھی کسی کا ہاتھ دھوسم دھوسا لاتم لاتا، ٹی وی کا اسکرین جو تھا وہ میدان جنگ بنا ہوا دکھائی دینے لگا. یہ ہے مسلمان. آپ بتائیے جب مسلمان علماء آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو مسلم عوام کیسے آپس میں نہیں لڑیں گے؟ جب قیادت لڑ رہی ہے، اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے ساری دنیا کو، ٹی وی پر دکھائی دے رہا ہے لڑتے ہوئے، تو مسلمان کیسے آپس میں نہیں لڑیں گے بھائی؟ وہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان. سر سید کو آپ پہچانتے ہوں گے، سر سید کا احسان بھولیے گا مت. سر سید نہ ہوتا تو یہ پاکستان بن نہیں سکتا تھا. سر سید نے مسلم یونیورسٹی بنائی، مسلم یونیورسٹی نے مسلمانوں میں ایجوکیشنل اویئرنیس پیدا کی، ان کو سمجھ بوجھ عطا کی، ان کو انٹلیکچوئل پاور دی، تو کچھ لیڈرس پیدا ہوئے جنہوں نے یہ پاکستان بنوا دیا. پتہ نہیں میری زبان سے لاسٹ سے کون سا جملہ نکل گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو وہ جملہ کھل گیا، اللہ جانے کیوں کھل گیا. حالانکہ میں نے کوئی ایسی بات تو مجھے یاد نہیں آتا، میں نے کبھی کہی جو میں نے کیا کہا تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بنانے والے جو تھے، آپ پڑھ لیجئے، میں نے کوئی ناانصافی کی بات نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ کلین شیف تھے کلین شیف نہیں تھے. علامہ اقبال اللہ صوفا تعلم، ان کے کیا ان کے مومن ہونے میں کوئی شک ہے؟ مسلمان ہونے میں شک ہے کوئی؟ ان کی نظموں نے دوسروں کو مسلمان بنا دیا. مطلب بھائی داہین رکھتے تھے وہ کلین شیف تھے. سر سید نے مجبوراً داڑھی رکھی تھی کیونکہ یہاں ان کو کچھ پرابلم تھی، اس کو پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے وہ داڑھی رکھی تھی. میں یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی کا پڑھا ہوں بھائی، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کا میرے پر بھی احسان ہے. اور راجہ صاحب محمود آباد وہ بھی نیوٹرل قسم کے آدمی تھے، کوئی مولوی نہیں تھے. تو پاکستان کے بنانے والی چار شخصیتوں میں سے کوئی ایک بھی مولوی نہیں. آپ بتائیں مجھے ہے کوئی مولوی؟ نہ قائد اعظم مولوی تھے، نہ علامہ اقبال مولوی، تو ان کی ملاؤں سے نہیں بنتی تھی جی. نہ سر محمود آباد مولوی تھے، نہ سر سید مولوی تھے، کوئی مولوی تھا. تو چار غیر مولویوں نے مل کر پاکستان بنایا. مولوی پاکستان کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ واقعی نظروں کے سامنے. میں نے یہی کہا تھا غالباً، اسی کو ناگوار ہو گئی یہ بات، کر مجبوری کی بات ہے. سر سید نے جب تحریک چلائی کیا، میں نے ابھی کچھ روز پہلے پڑھا ہے اور وہ آرٹیکل میرے پاس موجود ہے یہاں انگلش میں، جو صاحب دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. سر سید نے جب علی گڑھ کی تحریک شروع کی، میں مجبوراً نام لینا پڑے گا مجھے آتھینٹیکیشن پیدا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اس وقت دیوبند شریف کے 60 علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ سر سید کو قتل کر دو، ہی شوڈ بی بیہڈڈ، انگریزی میں لکھا ہوا، ان کی گردن اڑا دو. بہت بڑے سنی عالم تھے جنہوں نے گویا دیوبند کی بنیاد رکھی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، ان کا بھی مہر لگی ہوئی تھی اس کے اوپر. میں بہت عزت سے نام لے رہا ہوں ان کا، اس لیے کہ بہت بڑے عالم تھے، دیوبند کے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھنے والے تھے وہ، ان کی بہرحال عزت، ان کی بھی مہر تھی. 60 علماء کی مہر تھی کہ سر سید کو قتل کر دو، یہ واجب القتل ہیں. پھر ایک صاحب کو، اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھے، پانی کے جہاز سے سعودی عرب بھیجا گیا کہ وہاں سے مہر لگواؤ اس فتوے پر، وہاں سے بھی تھپا لگ گیا کہ سر سید واجب القتل ہیں، لاؤ تو قتل نامہ ذرا میں بھی دیکھ لوں کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی. چوٹی کے علماء کی مہر لگی ہوئی کہ سر سید تو قتل کر دو، سر سید تو قتل کر. جرم کیا تھا؟ میرے پارٹیکل موجود ہے، جن صاحب اس صبح دیکھ لیں، لکھنے والا سنی ہے، شیعہ نہیں ہے، عارف محمد خان نے لکھا ہے، بہت بڑا اسکالر ہے ہندوستان کا، سنی اسکالر، اس نے لکھی ہے بات، اسکالر اس طرح کی بات لکھتے ہیں. جرم اس میں یہ تھا، سب سے بڑا جرم یہ تھا، سنی بھائی بھی سن لے خدا کے لیے، ابھی میں ان کو خود بھی کرتا ہوں، پلٹا ہے زمانہ، اس لیے مجبور نہیں واقعہ میں سنا، ورنہ میں نہیں سناتا، اس طرح باتیں پڑھتا نہیں. اس فتوے میں جو چارج شیٹ سر سید کی مختصر سی بنائی گئی تھی، اس میں سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ سر سید جو کالج کھولنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ شیعوں کو بھی پڑھائیں گے. جسٹ امیجن جو کالج کھولنے والے ہیں اس میں انہوں نے پھر پاسپیکٹس بنایا ہے, اس میں لکھا ہے کہ شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہوگی, شیعہ بھی یہاں پڑھیں گے. شیعہ کیونکہ پڑھیں گے اس لیے شیعوں کو پڑھانے والے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, انہیں قتل کر دیا جائے. وہ چپکا بیٹھا رہتا ہے, خاموش, وہ چپکے چپکے کام کرتا ہے. یہ ہے سر سید کے زمانے کا واقعہ, سن لیجئے بھائیوں, یہاں بھی اخباروں میں آئی ہوگی خبر ضرور, چاہے مختصر سی شکل میں آئی ہو. جس انسٹیٹیوشن سے سر سید کے قتل کا فتویٰ دیا گیا صرف اس جرم کے اوپر, یہ میں مسلمان بتا رہا ہوں, مسلمان کون ہے, کہ ان کا سب سے بڑا جرم یہ کہ شیعوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں. اس میں سے پڑھو کہ اس کے بعد آپ کو میں لڈو کھلاؤں گا, ابھی سنتے رہیے. دیوبند کے مدرسے میں ہر دیوار پر لکھا ہوتا تھا شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر, اب نہیں, اب نہیں, اس لیے بغیر لڈو کھلاؤں گا آپ کو, اب نہیں, یہاں کافر ہے, کافر نہیں, کافر ہے, کافر. اچھا خیر, مجھے تمہارا تعلق ہے. اسی سال 3 نومبر کو, 3 نومبر کو اسی دیوبند میں ایک زبردست جلسہ ہوا جس میں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے مجھے بھی یاد فرمایا. میں گیا اس جلسے میں, کاش میرے سنی بھائی سن رہے ہوں, کاش سن رہے ہوں. میں سہارنپور اسٹیشن پر اترا, سہارنپور سے کوئی 70-75 کلومیٹر دور ہے دیوبند, وہاں میں اتر, دیوبند سے مجھے لینے کے لیے گاڑی آئی تھی, مگر اتفاق سے اسی وقت پہنچے. میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں کہ سنی حضرات سن لیں بھائی, اپنے ماحول کو بدلیے, وہ ماحول پیدا کیجئے جو ہندوستان میں ہے شیعوں اور سنیوں میں. اب جو میں سہارنپور کے اسٹیشن پر اترا تو وہاں پر جماعت اہل حدیث کے جنرل سیکرٹری, جماعت اہل حدیث ہند کے جنرل سیکرٹری, ان کا نام بھی سن لیجئے, لکھ لیجئے نام, بہت اچھا نام ہے, ان کا نام بہت اچھا نام ہے, جماعت, تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, جماعت اہل حدیث ہند کے, کل ہند کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی, یہ ان کا پورا نام, مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی, وہ بھی تشریف فرماتے ہیں. ان کا نام امام مہدی ہے, امام مہدی تو نہیں ہے, ان کا بھی کہا نہیں میں امام مہدی ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اگر امام مہدی کے ماننے والے نہ ہوتے تو اپنا نام امام مہدی رکھتے کاہے کے لیے. اب وہ لمبے ترنگے آدمی میں اتنا تھا, انہوں نے مجھے دیکھ لیا دور سے, پہچانتے تھے, ساتھ میرا ہو چکا تھا, بلا لیا محبت کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ میری گاڑی سے چلیں گے دیوبند تک, میں نے کہا چلیے, یہاں کوئی شیعہ عالم اگر کسی اہل حدیث کے ساتھ گاڑی پر جا رہا ہوتا تو ڈسٹینیشن پر اس کی لاش اترتی, وہ خود نہ اترتا بچارا. مولانا مجھے اتنی محبت کے ساتھ سننی سن لے, ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے اس وقت, اب وہ گاڑی پیچھے پیچھے آتی رہی خالی پوتل, اپنے ساتھ بٹھا کے مجھے دیوبند تک لائے, اور پھر دیوبند سے دہلی تک 5 گھنٹے کا راستہ, پھر مجھے زبردست انہوں نے اپنی ہی گاڑی پر بٹھایا اور وہاں سے نہ صرف نئی دلی لے کر آئے بلکہ جہاں میں ٹھہرنے والا تھا وہاں تک پہنچایا. بہت محبت سے, بہت پیار سے, بہت الفت سے. ہمارے یہاں اہل حدیث و شیعوں میں اتنی دوستی ہو سکے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی یہاں بھائی. اچھا جب میں ان کی گاڑی کے ساتھ دیوبند کے قریب پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں تو شاید حج میں آ گیا ہوں. ارے بھائی مجمع کا وہ عالم تھا بالکل جیسے منی حج ہو, جیسے چھوٹا حج, راستے بند, گاڑی کو راستہ نہیں مل رہا ہے, پیدل چلنے والے اتنی کثرت ہے, سب ایک طرف چلے جا رہے ہیں. دیوبند شہر میں تو سمائی تھی نہیں, اس کے باہر چھ سات کلو میٹر دور انہوں نے ایک میدان میں اتنا بڑا جلسہ کیا تھا. میرا خیال یہ, وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک ملین سے کم آدمی نہیں ہے, لیکن ایک ملین ابھی صحیح تو کم سے کم 500,000 آدمی ضرور ہوں گے, اس سے کم نہیں تھے کسی بھی صورت سے. یہاں اخباروں میں آیا ضرور ہوگا, اس میں ہمایا کہ جو ہندوستان کے وزیر داخلہ پی چدمبرم وہ بھی تشریف لائے تھے, جماعت اسلامی کے بھی لوگ تھے, اہل حدیث حضرات بھی آئے تھے اور ہر فرقے کے لوگ آئے تھے. وہاں پر ایک بہت بڑا اسٹیج تھا, اس پر بس علماء علماء بیٹھے ہوئے تھے, میں اکیلا پھٹکر سیا تھا. اب انہوں نے کیا بتاؤں, بعض تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے, انہوں نے ایک ہندو کو بھی بلا لیا سادھو کو, ایک ہندو, یہ میرے سامنے کی بات ہے بھائی, شروع سنائی بات نہیں ہے, ایک ہندو سادھو کو بلا لیا, وہ تھا تیز, اب اس نے ہندی میں کہا, ہندی میں کہوں گا تو آپ کو سمجھ میں کیا آئے گا. تو اس نے کہا یہاں سوچا کہ مجھے دیوبند آ کر بڑی پرسنتا ہوئی, اب پرسنتا ہی ابھی سمجھ نہیں آئے گا, تو میں ترجمہ کیا دیتا ہوں اس کا جو اس نے کہا کہ مجھے دیوبند آ کر بڑی خوشی ہوئی. کیوں خوشی ہوئی بھائی آپ کو, یہ کوئی ہندوؤں کا تیرتھ استھان تو ہے نہیں, سنیے دیکھیے, اس نے اسے چوٹ کی بہت گہری. اس نے کہا مجھے دیوبند آ کر بڑی خوشی ہوئی, اس لیے کہ یہ شہر وہ ہے جس کا نام ہے دیوبند. بھائی اس نے کہا باہر کے سب چپو گے بھائی, سب چپو گے بھائی. اس نے کہا بند نکلا ہے وندنا سے, وندنا سے بھائی صحیح کہا, تو غلط نہیں کہا, وندنا سے, وندے ماترم جس سے ہے نا, وندے ماترم جس کا, وندے ماترم کو بھلڑ وہاں ہوا تھا, وہ اخبار میں شاید نہیں آیا, اسی جلسے میں ہوا تھا یہ. تو اس نے کہا کہ وندنا کے معنی ہوتے ہیں بندگی, عبادت کرنا, اور دیو کے معنی ہوتے ہیں دیوتا. تو یہاں یہ شہر وہ ہے کہ جس کا نام ہی ہے کہ یہاں دیوتا کی عبادت اور پوجا ہوتی ہے, جو چھٹی ہوگی سب کا ختم. وہ شہر کے جہاں سے توحید کا پرچم بلند ہوا تھا اسے بیڑا غرق کر دیا. کہا اس شہر, اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کا نام ہی مشرکانہ ہے, اس شہر کے نام ہی سے شرک کی بو آ رہی ہے, دیوبند جہاں دیوتا کی وندنا ہوتی ہے. کیوں بلایا تھا آپ نے, اس نے بات بدلی. خیر اب میں نے مجمعہ کو دیکھا اور مجھے تو معلوم تھا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے سر سید کے اوپر فرد جرم جو آیت کی گئی تھی, اس میں ایک یہ جرم بھی تھا کہ یہ شیعوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. آج انقلاب یہ ہے کہ یہاں مجھے بلایا گیا ہے, تو مجھ میں بھی جتنا دم تھا, حالانکہ مختصر تقریر تھی, مگر میں نے بھی پورا زور لگا لیا. میں چکتا تھوڑی ہوں, گولڈن چانس تھا, میں نے کہا یہی تو موقع ہے ہتوڑا مارنے. بھیا آپ یقین کیجئے مولا کا دربار ہے یہ. میں نے بھی بھرپور مختصر تقریر تھی, لیکن جتنی زوردار تقریر میں کر سکتا تھا مسلمانوں کے بھرے ہوئے مجمع میں جہاں سب دیوبندی حضرات تشریف فرماتے, وہ کی میں نے. اس کے بعد پھر نتیجہ یہ ہوا, اب لڈو کھلا رہا ہوں آپ کو, اس کے بعد پھر نتیجہ یہ ہوا کہ میں جس کے پڑھانے پر سر سید کے قتل کا حکم دیا گیا تھا, میں مجھے جانا تھا جلدی, تو میں جب اسٹیج سے اترا ہوں تو لوگوں نے مجھے اس طرح سے گھیرا ہے کہ مجھے نکلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا, میری سانس رکی جا رہی تھی. اس طرح سے لوگوں نے, سنی بھائیوں نے, دیوبندی حضرات نے چاروں طرف سے ریلا کیا ہے. میں نے کہا بھائی میں تو مر جاؤں گا کچل کے. پھر اسپیشل والنٹیئرز بلائے گئے, انہوں نے میرے لیے راستہ بنایا تو میں اپنی گاڑی تک پہنچا ہوں. اس تقریر سے ماحول پلٹ گیا وہاں. سنیے میں آپ کے سامنے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہاں سے جب میں نکل کر آیا اور پریس والوں کے ذریعے سے یہ خبر پھیلی, ایک بہت ہوشیار آدمی تھا کوئی, اس نے وہاں کے اب وہ پھنسے کہ نہ یہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ کہہ سکتے ہیں. یہ فتویٰ انٹرنیٹ پر موجود ہے نمبر 5189، فتویٰ نمبر 5189 5189 انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ پڑھ لیجیے. مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اگرچہ ہم سے اور شیعہ بھائیوں سے عقائد میں کہیں کہیں اختلاف ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم شیعوں سے مل کر آپس میں رہیں. یہ میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ دیوبندی مکتب فکر کے سنی حضرات کو سنا رہا ہوں، کہ میری بات پر قطعاً اعتبار نہ کریں. آپ جائیے انٹرنیٹ کے اوپر، فتویٰ نمبر 5189 اپنی آنکھوں سے پڑھیے، اور اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ہم آپ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ آپ سنیوں کو شیعوں سے مل کر رہنا چاہیے ہے، تو جیسے ہندوستان کے سنی شیعہ مل گئے ہیں، ویسے ہی آپ بھی یہاں سنی شیعہ مل گئے ہیں. ایک مرتبہ اور سر بات بھیجیں آپ کو. بس برادران عزیز، آپ اگر مسلمان ہیں تو علامہ اقبالی نے کہا ہے کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. مسلمان ہونا آسان نہیں، آپ کو اپنی مرضی کی قربانی دینا پڑے گی. اسلام کا معنی یہ ہے کہ ہماری مرضی کچھ ہے ہی نہیں، جو مرضی ہے وہ اللہ کی ہے، جو اس کو پسند وہ ہمیں پسند، جو ہمیں پسند وہ اسے پسند. شیعوں سے بھی بتا دوں، شیعوں سے بھی بتا دوں، آپ کو بھی نہیں معلوم ہے. ظاہر ہے کہ ہماری کوئی مجلس ائمہ طاہرین کے ذکر سے تو خالی ہو ہی نہیں سکتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا ایک چاہنے والا شیعہ تو آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا، اس وقت تک مسجدیں الگ الگ نہیں ہوئی تھیں، مصیبت تو اب آئی ہے. اب بریلوی مسجد الگ ہے، دیوبندی مسجد الگ ہے، الحدیث کی مسجد الگ ہے، اور فلاں کی مسجد الگ ہے، شیعوں کی مسجد الگ نہیں ہوتی ہے. یہ میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، شیعہ مسجد میں ہر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ادھر ہے بہرحال. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کی مسجد تو کوئی نہیں رہ گئی، بریلویوں کی ہو گئی ہے، دیوبندیوں کی ہو گئی ہے، اہل حدیث کی ہو گئی ہے، اہل قرآن کی ہو گئی ہے، سب کی ہو گئی ہے، اب اللہ کی مسجد کوئی نہیں. ہماری مسجد اللہ کی مسجد ہوتی ہے، جس طرح دل چاہے آ کر نماز پڑھے، اپنے طریقے سے نماز پڑھے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ آ کر نماز پڑھیں، ہم آپ کو روکنے کا قرآن مجید کا حکم ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان شرف اسم و صاف خرابیا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو مسجد میں کسی ذکر الہی کرنے والے کا آنا بند کر دے. ہم نہیں بند کر سکتے، ہم نہیں بند کر سکتے، آپ بند کرنا چاہیں بند کر دیجیے، ہم نہیں کر سکتے. کوئی بھی آئے اگر نماز پڑھنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے طریقے سے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، جہاں دل چاہے ہاتھ باندھے نماز پڑھے، ہمیں کچھ نہیں ضروری نہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھو کہ شیعہ مسجد میں اس طرح کی کوئی پرابلم ہوئی. تو میرے عزیزوں، اس وقت تک مسجدیں الگ نہیں ہوئی تھیں، تو اس نے کہا کہ مولا اور جو میں شہر کی مسجد میں وہاں جاتا ہوں، وہاں ایک خارجی ہے، سنی نہیں ہے، سنی کبھی ایسی بات نہیں کرتے، خارجی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں، وہ مجھے دیکھتے ہی مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. وہ خارجی تو کرتے ہی ہے، صرف خارجی کرتے ہیں، تو مقبول نہیں ہوگا، وہ ان کی تعدادی کتنی ہے، تو پاگل ہے وہ. تو کہا وہ ایسا کرنا شروع کر دیتا، بتائیے کیا کروں. اب شیعہ حضرات سن لیں، مولا نے فرمایا کہ گناہ کو گناہ سے پاک نہیں کیا جا سکتا. یہاں کچھ ہٹے امام کا احساس ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. فرمایا امام نے کہ گناہ کو گناہ سے پاک نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ تم کو دیکھ کر میرے جد کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن تم مسجد میں اگر چھوڑ دو گے جانا تو یہ دوسرا گناہ ہوگا. بس تم اتنی احتیاط کرو کہ دیکھ لو وہ کہاں پکڑا ہے، تھوڑا دیر میں جاؤ مسجد میں، دیکھ لو وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، جہاں پکڑا ہو اسے الگ ہٹ کے کھمبے ومبے کی آڑ میں کہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، کہ وہ بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، تم بھی گناہ سے بچے رہو. یہ ہے ہمارے یہاں کا حکم. آپ کو بھی رہنا چاہیے وتھ پرمیشن، پرمیشن پہلے لیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عبادت کے ساتھ ساتھ شہادت بھی ہو جائے. یہ ہمارے انتظام نہیں پرابلم بھائی, وہاں سب نماز پڑھتے ہیں, ہر مسجد محراج میں نماز, میں نماز کتنی میں نمازیں پڑھتا ہوں, سنی حضرات سارا کوئی پرابلم نہیں, وہ حضرات آتے ہیں شیعہ مسجد نماز پڑھتے ہیں کوئی پرابلم نہیں. تو میرے عزیزوں اصل نے مقصد یہ کہ اسلام کے اصول اتنے سنہری ہیں, اتنے قیمتی ہیں کہ کوئی شخص بھی ان اصولوں کے سامنے سر اٹھانے کی ضرورت نہیں کرے, مگر مسلمانوں نے ان اصولوں کو اتنا پامال کیا ہے. اسلام نے کہا اگر کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہو تو پہلے اس کی انٹلیکچوئل فیکلٹی کو ڈیولپ کرو, اس کی عقل کی صلاحیتوں کو بڑھاؤ. مسلمانوں نے کہا کہ ہم سب کریں گے, شرابیں دے دیں گے ان کو نو پرابلم, عیاشی کے سامان دے دیں گے نو پرابلم, مگر علم و عقل میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے کہ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا, ہمارے اقتدار کو خطرہ آ جائے. اسلام نے کہا, دو منٹ باقی, میں ایک مسئلہ عرض کر دوں آپ کے سامنے اور بس ختم کروں. ہماری شریعت میں دو چیزیں ہیں, دو طرح کے واجب ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے واجب عینی, ایک ہوتا ہے واجب کفائی. واجب عینی وہ ہے جو ہر مسلمان پر واجب, سب مسلمان سنیں, نماز ہر مسلمان پر واجب, روزہ ہر مسلمان پر واجب, حج ہر مسلمان پر واجب جس میں استطاعت ہو, ہے نا, یہ واجب عینی ہر ایک پر واجب ہے. ایک ہوتا ہے واجب کفائی. واجب کفائی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا, کسی مسلمان کا کچھ حق ہے اور وہ حق کسی وجہ سے حاصل نہیں کر پا رہا ہے تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ حق اس کو دیں. اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی وہ حق اس کو دے دیا تو سب پر سے ساقط ہو گیا, نہیں تو سارے گناہگار ہوئے. اس میں ایک ہی مثال آپ کو دی جاتی ہے, میں دوسری مثالیں بھی دوں گا تاکہ آپ اسلام کو سمجھیں, موضوع اسلام ہے نا. ایک مثال دی جاتی ہے ہمارے دینی کتابوں, جیسے کوئی مر گیا وہ مرنے سے دلچسپی ہے, جیسے کوئی مر گیا, مر گیا تو مر جائے, کیا کہتے سبھی کو مرنا ہے, جیسے کوئی مر گیا تو اب جس مسلمان کو اطلاع ہوئی کہ ایک مسلمان مر گیا, اب اس کا غسل دینا واجب, پورے مسلمانوں پر کفن پہنانا واجب, نماز پڑھنا واجب, دفن کرنا واجب. اگر دو چار مسلمانوں نے مل کر اسے غسل دے دیا, کفن دے دیا, نماز پڑھ دی, دفن کر دیا, سب پر سے ثابت ہو گیا, اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گناہگار. ایک ہی مثال دی جاتی ہے بھائی صاحب, ایک ہی مثال تھوڑی ہے, بس مجلس میں ختم کرواؤں گا. دوسری مثال دیکھیے, اگر آپ کے سماج میں کوئی غریب ہے, فاقے کر رہا ہے مجبوراً, پیشور بھکاری نہیں ہے, اور مسلمانوں کو معلوم ہے کہ یہ غریب ہے, تو پورے مسلم سماج کا فریضہ ہے کہ اس کی غربت کو دور کرے. اگر کسی نے آگے بڑھ کر اس کی غربت کو دور کر دیا, سب پر سے گناہ ساقط ہو گیا, واجب ساقط ہو گیا, اور نہیں تو سب مجرم قرار پائیں. اگر آپ کے سماج میں کوئی بیمار ہے اور آپ کو اطلاع ہے کہ فلاں بیمار ہے اور اس کے بعد دوا کا پیسہ نہیں ہے, تو یہ واجب کفائی ہے پورے مسلم سماج کے اوپر کہ اس کا علاج کا بندوبست کریں. اگر کسی نے کر دیا بندوبست تو سب پر ساقط ہو گیا, ورنہ سب گناہگار. کوئی بچہ پڑھنے سے محروم رہا جا رہا ہے, پورے سماج کا فریضہ کہ اس کو پڑھائیں, اگر نہیں پڑھا سکے تو پورا سماج گناہگار, کسی نے پڑھا دیا تو سب پر سے فریضہ ساقط ہو گیا. یہ ہے واجب کفائی. بس یہ حضرت حسین کا صدقہ ہے جو ساری باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور ان تلخ باتیں آپ گوارا بھی فرما رہے ہیں. آج مجھے ایک ایسے صحابی کا حرض کرنا ہے بس جلدی جلد, جس کا نام حبیب ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں حبیب نے مظاہر نہیں تھا بلکہ حبیب حسین تھا, حسین کا چاہنے والا تھا, حسین کا عاشق تھا بچپنے میں. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حسین بھی 6-7 برس کے ہیں اور یہ بچہ بھی 6-7 5-6 برس کا ہے, اور حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, جہاں جہاں سے حسین کا قدم اٹھاتا ہے وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پر رکھتا ہے. ہم نے پوچھا کون ان کا یہ مظاہر کا بچہ ہے, حبیب یہ حسین سے اتنی محبت ہوتا ہے. ابھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, رات کے وقت سے کھانا کھا رہے ہیں, ایک مرتبہ دقل باب ہوتا ہے, کوئی آدمی نوک کرتا ہے دروازے کو, اس دروازے پر آئے, کہا کون؟ کہا انا برید الحسین, میں حسین کا نام ابر ہوں, حسین کا خط لے کر آیا ہوں. حسین کا خط لیا, سر پر رکھا, آنکھوں سے لگایا, حالات بڑے خراب تھے کوفے کے. شوہر و بیوی میں اس سلسلے میں اعتماد ختم ہو چکا تھا. آئے کھانا کھا رہے تھے. بی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. اب کیا کہ چھپا سکتے ہیں؟ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ ابھی میں رسول کا نوازا ہوں, اسلام پر بہت برا وقت پڑ گیا ہے, میں اسلام کو بچانے کے لیے نکلا ہوں اور دشمنوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, تم پر مجھے اعتبار ہے, اس لیے میں تم کو خط لکھ کر بلا رہا ہوں, میری مدد کے لیے آ جاؤ. یہ میری مدد نہیں ہوگی, یہ دین کی مدد ہوگی. بیوی نے کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا دو شہزادوں کی جنگ ہے امتحان کے لیے, ورنہ حبیب ماذا اللہ بات کو سیکرٹ رکھنے کے لیے. بیوی بھی ویسی چاہنے والی مومنہ تھی, اس کا ہاتھ چادر پر گیا, اس نے چادر اتارنا شروع کی. کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا شرم تم کو نہیں آتی حبیب؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ فاطمہ کا لاڈ, علی کا بیٹا, رسول کا نوازا, تمہیں مدد کے لیے پکارے اور تم پسو پیش کرو, لو میری چادر اڑ کے بیٹھو, میں جا رہی ہوں اپنے آقا کی مدد کرنے کے لیے. رونے لگے حبیب, رونے لگے. کہا مولا کیا وقت پڑ گیا آپ کے اوپر؟ کہا مومنہ کوفے کا ماحول بڑا خراب ہے, اس لیے میں نے جملے کہا, ورنہ میں حسین بس جاؤں گا. غلام کو بلایا, کہا ماحول بہت خراب ہے, ابھی یہ شام ہو گئی ہے, رات ڈھل رہی ہے. کہا کہ میرا گھوڑا لے کے گلیوں میں اندر ہوتے ہوتے فلاں جگہ پر کھیت میں چلا جا, تھوڑی دیر میں آتا ہوں. غلام گھوڑے کو لے کر چلا گیا. حالات بہت خراب تھے, بچتے بچاتے یہ نکل رہے تھے گھوڑے تک پہنچنے کے لیے. کچھ دیر ہو گئی, ان کا بیان یہ کہ جب میں گھوڑے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. سن لیجئے, یہ جانور ہے, جانور جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ہم ہر ایک گھوڑے کی تعظیم نہیں کرتے جو گھوڑے حسین کے ماتم میں روتے ہیں, ہم بھی رونے والے, وہ بھی رونے والا. اور میں نے سنا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ اگر میرا آقا نہیں آئے گا میں تیری پشت پر سوار ہوں گا, جاؤں گا اپنے مولا کی مدد کرنے. اتنے مہر پہنچ گئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, بس مجلس ختم ہو گیا. داروں سر پر گھوڑے کو دوڑایا, رات بھر چلتے رہے. صبح کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دے دیا ہے, میمنہ بھی ہے, میسرہ بھی ہے, قلب لشکر بھی ہے. میمنہ کا پرچم دے دیا, قلب لشکر کا پرچم دے دیا, میسرے کا پرچم حسین روکے نہیں. حسین کے صاحب اصحاب کہتے ہیں یہ پرچم بھی ہم میں سے کسی کو دے دیجئے. کہا نہیں, اس پرچم کا لینے والا ابھی آتا ہوں. حسین جانتے تھے میں نے بلایا, روکے گا تھوڑی, آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا لوگوں نے کوفے کی جانب سے غبار بلند ہوا, لوگ نظر اٹھی, دیکھا کہ حبیب آ رہے ہیں. بس عرضدار ہوں, بس مجلس ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی. حبیب آئے, حسین کے چاہنے والوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. نعرہ تکبیر کی آواز خیمے کے اندر پہنچی. زینب نے کہا فضا ذرا میرے پاس آ جا, یہ میرے بھائی کے چاہنے والے اللہ اکبر کے نعرے کیوں بلند کر رہے ہیں؟ جا کر دیکھ کون سی خوشخبری ملی ہے. فضا باہر آئی اور پلٹ کر گئی, کہا بی بی مبارک مبارک ہو, آپ کے بھائی کے بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے, حبیب آیا ہے. زینب نے کہا حبیب آ گئے, حبیب آ گئے. فضا جا کر میری طرف سے میرے حبیب کو سلام کہہ دے. ادب بات علی فضا تیرے خیمہ پر آئی اور کہا حبیب حبیب, کائنات کی شہزادی, علی کی بیٹی, فاطمہ کی لاڈلی تمہیں سلام کہہ رہی ہے. بس سننا تھا کہ حبیب نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا زمین پر, مٹی اٹھا کر خاک ڈالنے لگے سر کے اوپر. کہا میرا بھی یہ مرتبہ کائنات کی شہزادی مجھے سلام کرے. بس دار مجلس میں ختم کر دیتا. ایک جملہ سن لیجیے, میں تاب ختم کروں. اگر زینب نے اپنے حسین کے چاہنے والے حبیب کو سلام کہا ہے تو کسی نے آپ کو بھی سلام کہا ہے. بس مجلس ختم. کسی نے آپ کو بھی سلام کہا ہے. کس وقت؟ اس وقت کہ جب علی اصغر بھی شہید ہو گئے, جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں اور پھوپھی لے کر گئی بیمار بھتیجے کے پاس, اور جا کر شانہ ہلایا کا بیٹا باپ رخصت کے لیے آیا ہے, سید سجاد نے غش سے آنکھ کھول کر بابا کو دیکھا جو تیروں سے جسم چھلنی ہو رہا تھا. فرماتے میں اپنے بابا کو پہچان نہیں سکا اس لیے کہ جسم پر تیر لگے ہوئے تھے اور چہرے پر خون علی اصغر ملاوا تھا. حسین نے کہا میں ہوں تمہارا بابا, میں ہوں تمہارا بابا, میں تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہوں. سب شہید ہو گئے بیٹا, علی اکبر بھی شہید ہو گئے, عباس بھی شہید ہو گئے, قاسم بھی شہید ہو گئے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی مجھ سے سننا نہیں جاتا, اس لیے ایک عصا لا دیجیے اور ایک تلوار لا دیجیے تاکہ عصا کا سہارا کروں اور تلوار سے بابا کی نصرت کروں. حسین نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا. کہا بیٹا تمہارا جہاد ہمارے جہاد سے زیادہ سخت ہے, ہمیں تلواروں سے جہاد کرنا ہے, تمہیں نظروں کے سامنے یہ دیکھنا ہے کہ زینب کے تازیانے پڑ رہے ہیں, سکینہ تماچے کھا رہی ہے, بس سجدہ مجلس ختم ہو گئی. فرماتے ہیں بیٹا سید سجاد ہر مصیبت پر صبر کرنا, کبھی امت کے لیے بد دعا نہ کرنا, اور بیٹا بس چلتے چلتے جلدی سے آخری پیغام یہ سن لو کہ جب بھی قید شام سے چھوڑ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ میرے شیعوں شرط محبت یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر دینا.